الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل پر بہترین بدلہ چاہتا ہے، ہر کام پر بہترین انعام چاہتا ہے، ریٹرن میکسیمم ہو، یہ بندے کی فطرت ہے. اس لیے کام کاروبار میں دیکھیں، بزنس مین وہاں انویسٹ کرتا ہے جہاں ریٹرن زیادہ ہوتی ہے. ذرا کسی پروجیکٹ کی بات ہو، پہلا کوسچن پوچھتا ہے پے بیک پیریڈ کیا ہے، پیسہ زیادہ کہاں سے آئے گا. تو یہ دنیا ہو یا دین ہو، ہر انسان کی فطرت. اب دین کے معاملے میں انسان اللہ رب العزت سے سب سے بڑا انعام کیا مانگ سکتا ہے؟ جنت کا محل مانگے، جنت کی کوئی اور نعمتیں مانگے، دنیا کی نعمتیں مانگے. کنسپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے نا کہ مانگے تو کیا مانگے. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا انعام جو بندے کو اللہ کی طرف سے مل سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے. وہ اللہ رب العزت کا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. قرآن مجید سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرو، تو انہوں نے ایک کوسچن پوچھا کہ اگر ہم اس مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو کیا انعام ملے گا. تو فرعون نے اس وقت ان کو کہا انکم اذل لمن المقربی، انعام یہ ملے گا تم میرے مقرب بن جاؤ گے. تو اللہ کا مقرب بن جانا یہ بہت بڑا انعام ہے. تو ذہن میں ایک دوسرا کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب کیسے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایک ایک چیز کو سپیل آؤٹ کر کے بتا دیا، کھول کھول کے سمجھا دیا. جیسے ایک مکان کی منزل سے دوسری منزل پر جانا ہو تو سیڑھیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک ایک سٹیپ چڑھتے جائیں آپ اوپر کی منزل پر پہنچیں گے. انہوں نے بھی اسی طرح ایک ایک قدم جو اٹھنا ہے اس کے بارے میں تفصیل بتا دی کہ یہ سٹیپس ہیں، اگر یہ سٹیپس تم لے لو تو تم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو بات تو بڑی اہم بن گئی کہ ہم اللہ تعالی کے مقرب بندے کیسے بن سکتے ہیں. اس کی ابتدا سنیے کہ جس انسان کے اندر بھی ادب ہوتا ہے وہ انسان حقیقت میں با نصیب ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو بندے کے نصیب ہی کھلتے ہیں ادب سے. یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ادب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے، کتاب اللہ کا ادب کرے، بیت اللہ کا ادب کرے، شاعر اللہ کا ادب کرے، اولیاء اللہ کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، استاد کا ادب کرے. ادب سے ہی کام آگے بڑھتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا ادب النفس ایہا الاصحاب طرق العیش کے کلہ آداب ہو. اے دوستو اپنے نفس کو ادب سکھاؤ، اس لیے کہ عشق کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے ادب ہی سے طے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. گویا ادب ایسی نعمت ہے جو پروردگار عالم خود بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب اللہ رب العزت نے سکھایا، پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ادب سیکھیں، اس لیے کہ اس ادب کی وجہ سے آگے منزلیں طے ہوگی. کوئی آدمی اگر یہ پوچھے کہ جی ادب کہاں سے آ گیا، تو دیکھیے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جوتے باہر اتارتے ہیں نا، مسجد میں کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ یہ اس پروردگار عالم کا گھر ہے اور اس کے گھر کو صاف پاک رکھنا چاہیے. تو جوتوں کے ساتھ اس گھر کے اندر آنا اس گھر کے ادب کے خلاف. اب دیکھیں قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک درخت میں سے آگ کے شعلے کی طرح نور نکل رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں داخل ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلا نعلیک، جوتے اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طوا، آپ ایک مقدس وادی طوا میں ہیں. معلوم ہوا کہ کسی جگہ کا کوئی ادب تھا نا جو جوتے پیچھے اتروائے. تو اگر اس جگہ پر ایک مرتبہ تجلی پڑی تو وقت کے پیغمبر اسلام کو جوتے اتارنے پڑے. مسجد میں تو اللہ کی ہر وقت تجلی پڑ رہی ہوتی، یہ تو گھر ہی اللہ کا ہے، اس لیے ہم بھی جوتے مسجد سے باہر اتار کے آتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جس کو تفسیر کے ساتھ ذوق تھا اس نے کہا جی بڑے مفسر اچھے تھے، جن کو حدیث کے ساتھ ذوق تھا ان کا بڑے محدث تھے، جن کو شعر و شاعری سے دلچسپی تھی انہوں نے کہا جی ان کے اشعار بہت ہی اچھے ہیں، کلام اعلیٰ. حضرت خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد اس بچے نے پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے. تو انور تو مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی کوسچن خود حضرت کشمیری سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ انور شاہ کشمیری بنے کیسے؟ تو علامہ صاحب نے جواب دیا کہ میں اپنی کتابوں کے ادب کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچا جس پر تم اب مجھے دیکھ رہے. ان کا جی کتابوں کا تھا، استادوں کا تو سنا ہوا ہے، بڑوں کا تو سنا ہوا ہے، کتابوں کا کیا؟ فرمانے لگے کہ میں کتابیں رکھنے میں بھی ان کے درجات کا خیال رکھتا ہوں. سب سے نیچے تاریخ کی کتاب ہوتی ہے، اس کے اوپر میں فقہ کی کتابیں رکھتا ہوں، اس کے اوپر حدیث کی کتابیں، اس کے اوپر تفسیر کی کتابیں، اور تفسیر کے اوپر قرآن مجید کو رکھتا ہوں. کبھی میں نے تفسیر کے اوپر حدیث کی کتاب کو بھی نہیں رکھا کہ یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. اتنا ادب کرتے تھے کہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، خود بھی مطالعہ کر رہے ہوتے تھے نا تو بخاری شریف سامنے رکھی ہوتی تھی، تو فرماتے تھے کہ میں کتاب کا متن تو پڑھتا تھا لیکن جب حاشیہ پڑھنے کا وقت ہوتا تھا تو کئی مرتبہ حاشیہ سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے دوسرے اینگل پہ، تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ پھر کتاب کو یوں کر کے پڑھتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ کتاب کو اپنے تابع نہیں کرتا تھا، خود کتاب کے تابع ہوتا تھا، کتاب وہیں رہتی تھی، خود اٹھ کر ادھر ہو کر میں پڑھتا تھا ताकि किताब के अदब में फर्क ना आए। फरमाने लगे मैंने कभी बेवजू हदीस की किताब को हाथ नहीं लगाया, अदब। तो अदब किताबों का हो या अदब उस्तादों का हो, मां बाप का हो, अदब बंदे को बख लगा देता है। हमारे इलाके में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नूर मोहम्मद पोंटवी रहमतुल्लाह अलैह। पोंटा एक छोटा सा देहात है मुल्तान से आगे, शुजाबाद से भी आगे, और मेन पक्की सड़क से 30 किलोमीटर इनसाइड है अंदर, और वहां सिर्फ कच्चा रास्ता जाता है और वो भी छोटा सा, खेतों के दरमियान दरमियान, सवारी नहीं जा सकती वहां। वहां के रहने वाले हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से दालुम देवबंद में बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए आए। हजरत क्या खूब खिदमत करते थे, जब रात हो जाती सब तो लबा उलमा सो जाते, तो ये हजरत के कमरे से लेकर दारुल हदीस तक का जो दरमियान का रास्ता था, उस वक्त उस पर झाड़ू दिया करते थे कि मुझे कोई देखे ना, पता भी ना चले किसी को। और झाड़ू क्यों देते थे कि मेरे उस्ताद ने इस रास्ते से गुजरकर हदीस पढ़ाने के लिए आना है। मोहब्बत अजमत ऐसी थी। अल्लाह की शान देखें, एक रात साफ कर रहे थे तो कपड़ा मिला नहीं, तो अपना ही जो अमामा था साफा उसी को खोल के साफ करना शुरू कर दिया। और उधर से शेख अल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तहज्जुद के बाद किसी वजह से बाहर झांक के देखा तो ये तालिब इल्म रास्ता साफ कर रहा है। बुला के पूछा, नूर मोहम्मद क्या कर रहे हो? बात खोलनी पड़ गई कि हजरत मैं साफ कर रहा हूं, ये तुम्हारे हाथ में कपड़ा कैसे? जी मेरा अमामा है, मैं इससे इस रास्ते को साफ कर रहा हूं क्योंकि आपने यहां से चल के हदीस पढ़ाने के लिए आना है। शेख अल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को बहुत खुशी हुई उसकी तलब देखकर, और दुआया कलिमात निकल गए। बस वो दुआ होती है जो बंदे को वक्त लगा देती है। अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि जब बुखारी शरीफ पढ़ ली तो लौट के अपने गांव वापस आए और अपने गांव में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आमतौर पे तो लबा उलमा कहते हैं कि जी जब तक शहर में मदरसा ना हो तो लबा दाखिले के लिए नहीं आते, वो तो जी सहूलियात ना हो तो लबा नहीं आते। तो लबा तो शहद की मक्खी की तरह होते हैं, उनको तो जंगल में भी कोई फूल मिले तो वहां चले जाते हैं। चुनाचे उस गांव में उनके पास तो लबा ने आना शुरू किया और एक दो सालों के अंदर उनके पास 300 तलबा हो गए। हर आने वाला तालिब इल्म बस से जब उतरता तो उसे अपना सामान बिस्तर सर पे रखकर 30 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता, और जब घर जाना होता तो 30 किलोमीटर का सफर करने के बाद बस मिलती थी। खाना पीना भी इसी तरह सादा, मगर 300 तो लबा। फिर अल्लाह ने उनको वो इल्मी मकाम दिया। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा खैरुल मदारिस का जलसा था, मुल्क के बड़े बड़े अकाबरीन तशरीफ लाए हुए थे, उनकी मौजूदगी में खैर मोहम्मद जलिंदरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत अक्दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, उन्होंने ऐलान किया कि शम्सुन नुहात हजरत मौलाना नूर मोहम्मद पोंटवी इस स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए। शम्सुन नुहात का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मुल्क के नुमाइंदा मजमा में अगर शम्सुन नुहात कहा जाए तो क्या मकाम होगा? चुनाचे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, फरमाया करते थे कि अगर शराजामी पूरी दुनिया से जब्त हो जाए, शराजामी पूरी दुनिया से जब्त हो जाए और कोई तालिब इल्म मेरे पास आकर कहे कि उस्ताद जी मुझे शरह जामी चाहिए, मैं शरह जामी को अपने हाफजे से दोबारा लिखवा सकता हूं। ادب سے ملتا ہے. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کا ادب کیسے کرتا تھا, کھانے کا ادب کیسے کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو سب سے پہلی بات کہ جب انسان میں ادب ہو تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو علم نافع عطا فرماتے ہیں. جب انسان میں ادب ہو تو کیا ملتا ہے؟ علم نافع, نفع دینے والا علم. تو ادب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوتا ہے. اب دوسری بات, علم نافع سے انسان کو عمل صالح کی توفیق نصیب ہوتی ہے. یہ علم نافع کی پہچان ہے. معلومات ہوں گی تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی, جانتے سمجھتے الٹے سیدھے کام کرے گا. علم نافع انسان کو عمل پہ کھڑا کر دیتا ہے. چنانچہ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم وہ نور ہے, علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. اگر یہ ہے تو علم ہے, ورنہ انسان کے لیے وبال. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو بے عمل عالم تھے ان کو گدھے کی مشابہت فرمایا, کماثل الحمار یحمل اسفارا. گدھے کی مانند ہے جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے. تو ادب سے انسان کو علم نافع ملا, اور علم نافع سے انسان کو عمل کی توفیق نصیب ہوئی. پھر انسان کو علم کا لطف اور مزہ نصیب ہو جاتا ہے. بوجھ نہیں لگتا کتابوں کا مطالعہ کرنا, بلکہ انسان کو جیسے بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, ایسے انسان بے قرار ہو کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتا ہے. یاد رکھیں, علم نہ بجھنے والی پیاس اور نہ مٹنے والی بھوک کا دوسرا نام ہے. حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے قریب چھوٹا سا چراغ تھا, جھکے ہوئے ہیں کتاب کے اوپر اور مطالعہ کر رہے ہیں. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت, اس بیماری میں کون سا آپ نے صبح درس دینا ہے کہ جس کے لیے مطالعہ ضروری, اور اگر کوئی اشکال ہے تو ہم آپ کے شاگرد ہیں, کس لیے حکم فرمائیں, ہم کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دیں. بیماری بھی ہے, تھوڑی روشنی ہے, کتنی دیر سے آپ اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں کتاب کے اوپر, تو بدن کو تکلیف ہو رہی ہے, اپنا خیال فرمائیں. تو جب یہ بات کہی تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے, فرمانے لگے کہ ہاں, کتابوں سے نکات ڈھونڈ کے تو آپ لوگ بھی مجھے دیں گے, لیکن جو پیاس اللہ نے میرے اپنے اندر لگا دی, میں اس پیاس کو کیسے بجھاؤں؟ تو ادب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوا, اور علم نافع سے انسان کو اس پر عمل کی توفیق نصیب ہوئی. چنانچہ انسان ادھر پڑھتا ہے ادھر عمل کرتا ہے, ادھر پڑھتا ہے ادھر عمل کرتا ہے, بالکل. شاہ عبد القادر رائےفری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات میں خود فرماتے ہیں, میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ دلوں میں کیسے چور ہوتے ہیں. یہ نوجوان غیر محرم کو دیکھیں گے اور پھر بہانے بنائیں گے کہ ہم نے تو نکاح کی نیت سے دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یغضوا من ابصارہم, نگاہیں نیچی. पत्ता ही काट के रख दिया, कोई हील हुज्जत नहीं आगे, निगाहें नीची रखो, बात खत्म। सुभानअल्लाह, कुर्बान जाएं उस परवरदिगार के इस कलाम पर। फरमाते हैं मैंने जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी तो मैंने सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया, लिहाजा मुझे निगाहें नीची रखनी है। फरमाने लगे कि निगाहें नीची रखने की मुझे ऐसी आदत पड़ी, गैर महरम तो क्या, महरम औरतों की तरफ भी निगाह उठती नहीं थी, घर की महरम औरतें। कहने लगे कि सालों गुजरे और मेरा यह हाल हो गया कि मैं अपनी सगी बहन का चेहरा भूल गया, कि हकीकी बहन का चेहरा कैसे है मैं वो भी भूल गया। मैं अपनी बहन को आवाज से पहचानता था, जब वो बोलती थी आवाज से मुझे अंदाजा होता था ये मेरी बहन बोल रही है, मुझे उसके चेहरे का अंदाजा नहीं था। निगाहों का ऐसा फरेज होता है जब अंदर पाक दामनी होती है, इसकी एक लज्जत है, वो उसी को मिलती है जो अपनी आंख को गैर से हटा देता है। इसलिए तो फरमाया कि जो गैर से आंख को हटाता है अल्लाह ताला उसको इबादत में लज्जत अता फरमा देता है। तो देखिए, अदब से इंसान को इल्म मिला, इल्म नाफे, और इल्म नाफे की वजह से इंसान को अमल की तौफीक नसीब हुई। चुनांचे इंसान दौड़ दौड़ के अमल करता है, भाग भाग के अमल करता है। अब अमल सौले जब इंसान को मिलता है तो एक तीसरी नेमत मिलती है जिसको हिकमत कहा जाता है, और यह हिकमत बड़ी खैर कसीर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीर, जिसको हिकमत मिल गई उसको बड़ी खैर मिल गई। तो यह खैर कसीर, ये अमल की बरकत से बंदे को अल्लाह की तरफ से नसीब होती है। हिकमत क्या होती है? ये दानाई होती है, फहम होती है, जो बंदे को चुनाचे ऐसे बंदे के अंदर उमक और गहराई आ जाती है। दूसरे बंदे सतही तौर पर इल्म को जानते हैं और ऐसे लोग गहराई में जाकर इल्म के नुक्ते निकाल के ले आते हैं। उनकी सोच वहां पहुंचती है जहां आम आदमी का दिमाग ही नहीं पहुंच सकता। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत और दानाई दी होती है। मिसाल के तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्ला, दुनिया तो बहुत ज़हीन होती है लेकिन इमाम साहब के आगे बड़े बड़े ज़हीन आकर अपने घुटने टेक देते थे। एक जगह कुछ लोग बैठे हुए थे, छत से सांप गिरा, जिस बंदे पर गिरा उसने जो हाथ हिलाए तो सांप दूसरे के ऊपर, उसने अपने आप से दूर फेंका सांप तीसरे के ऊपर, तीसरे ने फेंका तो चौथे के ऊपर और चौथे को सांप ने डस लिया, वो मर गया। अब मसला खड़ा हो गया कि जी इसकी दियत कौन अदा करेगा, इसकी दियत कौन अदा करेगा। एक होता है कत्ले अमद, एक होता है कत्ले खता, यानी इरादा नहीं था। अब वहां बैठने वालों में किसी का इरादा तो नहीं था कि इसको मारने मैंने, लेकिन एक वाकया ऐसा हो गया कि एक बंदा जरिया बन गया किसी की मौत का। घर से आदमी गाड़ी लेकर चला मस्जिद में, रास्ते में एक्सीडेंट, कोई बंदा मर गया, वो कत्ले खता कहलाता है। इंटेंशन नहीं थी, हो गया एक वाकया, उसकी दियत हुआ करती है। अब दियत कौन दे, पहला दे, दूसरा दे, तीसरा दे, या तीनों दे, या कोई भी ना दे। अब कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तसल्ली नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा जी इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह से पूछें, हमेशा पक्की बात वहीं से मिलती है। चुनाचे जब रुजू किया तो हजरत ने बात को देखो कितना सिंप्लीफाई किया, फरमाया देखो इस बंदे पर सांप गिरा, इस पर जान का बचाना फर्ज था, इसने अपने हाथ मारे तो कुदरतन सांप दूसरे पर जाकर गिरा, लेकिन दूसरे को उसने काटा तो नहीं ना, लिहाजा पहला तो हो गया बरी उजिमा, इसका मलित नहीं था ना। इसके सांप को अपनी तरफ से हटाने पर हुआ तो कुछ नहीं ना, तो पहला तो हो गया बरी जिम्मा। अब दूसरे ने अपनी जान बचानी थी, अगर तीसरे पर उसने फेंका और तीसरे को सांप ने नहीं काटा तो दूसरा भी हो गया बरी जिम्मा। अब तीसरे ने भी जान बचानी थी, उसने भी जान बचाई तो चौथे पर गिरा। अब हम ये देखेंगे कि चौथे ने अपनी जान बचाने की कोशिश की या नहीं की। जैसे पहलों पे फर्ज था जान बचाना, तो चौथे पे भी तो था। तो अगर तो सांप ने गिरते ही फौरन काट लिया तो फिर तो तीसरे का कसूर हुआ, दियत वो देगा। और अगर कुछ देर के बाद काटा तो पहलों ने जान बचाई थी तो चौथा भी बचाता, उसने नहीं बचाई दियत कोई भी नहीं देगा। सब ने कहा कि वाकई बात की तह तक हजरत पहुंच गए। एक जोड़ा था जिसमें बीवी खाविंद से किसी वजह से नाराज थी, बोल नहीं रही थी। ये अल्लाह की बंदियां भी बहुत टेक्निकल नॉलेज रखती हैं, इनको पता होता है चुप कब लगानी है, और उस वक्त लगाती हैं जब खाविंद के लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल होता है। बस चुप, एक चुप सौ सुख। अब खाविंद चाहते हैं कि ये मेरे साथ बात करे, वो अच्छे मूड में है और बीवी फकत खामोश। जब खाविंद ने जरा थोड़ी बहुत कोशिश की और रेस्पॉन्स नहीं देखा तो नौजवान था गुस्से में आ गया, और गुस्से में आके उसने कहा कि अल्लाह की कसम जब तक तू मुझसे पहले नहीं बोलेगी ना मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। उसने कसम उठा दी, और ये तो पहले इंतजार में थी। जब उसने कसम उठाई तो इसने भी कसम उठाई कि अल्लाह की कसम जब तक आप मुझसे पहले नहीं बोलेंगे मैं आपसे नहीं बोलूंगी। ये भी चुप और वो भी चुप। रात तो गुजर गई, जब दिन हुआ तो दोनों को एहसास हुआ कि हमें कसम तो नहीं उठानी चाहिए थी। उस जमाने में कसम को तोड़ना एक बड़ा जुर्म समझा जाता था। हानिस बन जाए कोई बंदा, ये उसके लिए बहुत बेइज्जती की बात होती थी। क्यों? एक तो कसम का कफारा देना पड़ता था, और दूसरा अब इस बंदे की गवाही इसके बाद कबूल ही नहीं की जाती थी, ये गलत कसमें उठाता है। तो इंसान कहीं गवाही देने के काबिल ही ना रहे, ये तो बहुत बड़ी उसकी इंसल्ट है। तो लोग कसम उठाते थे तो पूरा कर दिखाते थे। अब उन्होंने सोचा करें तो क्या करें। खैर, खाविंद सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, हजरत हमारे साथ ये वाकया हो गया। उन्होंने कहा भाई जो भी अब पहले बोलेगा कसम उसकी टूटेगी, वो हानिस बन जाएगा। खाविंद बड़ा गमजदा, दिल में ख्याल आया कि चलो इमाम आजम को, अबू हनीफा रहमतुल्लाह को जाकर मिलता हूं। आया, आके उसने बात सुनाई। इमाम साहब मुस्कुराए, कहने लगे वो तुम्हारी बीवी है, तुम खामे दो जाओ मजे करो। उसको तो खुशी मिल गई। वो तो जनाब हंसता खेलता घर आया और घर में दाखिल हुआ, हेलो हाय हाउ आर यू। अब जब उसने बीवी को हनी कहा तो बीवी ने कहा लो जी तुम्हारी कसम तो टूट गई। उसने कहा मेरी कसम कोई नहीं टूटी, मैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह से पूछ के आया हूं। उसने कहा नहीं नहीं सुफियान सौरी से पूछा था ना आपने। हां पूछा तो था, लेकिन अबू हनीफा कहते हैं कि कसम नहीं टूटी। तो उस दौर में बीवियां भी दीन का ख्याल रखती थीं, शरीयत के साथ टकराती नहीं थीं। वो समझती थीं कि शरीयत चट्टान है, जो टकराएगा अपना सर फोड़ेगा। उसने कहा अच्छा देखो दोबारा सुफियान सौरी रहमतुल्लाह के पास जाओ और इसकी तस्दीक कर लो, नजरे सानी डबल चेक कर लो। चुनाचे मियां बीवी दोनों गए, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह से मसला पूछा। उन्होंने कहा भाई इसकी तो कसम टूट गई जी, हम गए थे अबू हनीफा के पास। उनका अबू हनीफा कैसे हराम को हलाल कर सकता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। لو بھی وہ بھی ساتھ آ گئے اور آ کے انہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ سے گفتگو شروع کی کہ ابو حنیفہ تم حرام کو کیسے حلال کر سکتے ہو؟ امام صاحب مسکرائے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بیان ہوا. امام صاحب نے کہا کہ حضرت تھوڑا غور کریں اس کے اوپر. کیا غور کریں؟ اس نے بھی قسم اٹھائی, اس نے بھی قسم اٹھائی. انہوں نے کہا نہیں, یہ ایسے نہیں ہے معاملہ. کیسے معاملہ ہے؟ حضرت خاوند نے قسم پہلے اٹھائی, جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا, اور اس کی قسم کی بات سن کر بیوی نے بھی قسم اٹھائی. گو اس نے قسم اٹھائی, وہ خاوند سے بولی تو صحیح نا. ہاں بولی تو صحیح, تو خاوند کی قسم پوری ہو گئی. اب رہ گئی بیوی نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے نہیں بولیں گے تو نہیں بولوں گی, تو میں نے خاوند کو کہا جاؤ تم جا کے بیوی سے بولو اور جا کے مزے کرو اپنے. تب سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا کہ واقعی ابو حنیفہ کا جہاں دماغ پہنچتا ہے وہاں عام بندے کا دماغ نہیں پہنچتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے قوت استدلال ایسی دی تھی, اگر لکڑی کے ستون کو وہ ثابت کرنا چاہتے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ ثابت کر دیتے, دنیا اس کو مان جاتی, ایسی قوت استدلال تھی. اللہ اکبر کبیرہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ دیکھو کتنے بزرگ آدمی ہیں, امت کے کیسے فقی ہیں, صاحب مذہب بزرگ. ایک دفعہ ابو حنیفہ رحمت اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی. اب امام مالک رحمت اللہ نے کوفہ کے حالات کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں, طبیعتیں کیسی ہیں. تو جیسے ہی ملے نا تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں بہت منافقین رہتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں بہت منافقین رہتے ہیں. اب امام اعظم نے جواب دینا تھا مگر یہ بھی پتا تھا کہ یہ مدینہ ہے, میں بات کوئی نہیں کر سکتا. تو امام مالک رحمت اللہ کی بات سن کے کہنے لگے جی ایسا ہی ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. امام صاحب کی زبان سے یہ لفظ سن کے امام مالک کو پسینہ آ گیا, اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اللہ اکبر. یعنی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ادب کا بھی خیال رکھا اور ایسا مسکت جواب دیا کہ اتنے بڑے امام کو پسینہ, اتنی اللہ نے ان کو قوت استدلال دی تھی. اس لیے وقت کا حاکم ان کو چیف جسٹس بناتا تھا, بنتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ نکاح طلاق کے مسائل تو ہمارے شاگردی اس کا جواب دیتے رہیں گے, ہم لوگ تو اجتہاد کر رہے ہیں, نئے آمدہ مسائل کے جوابات اکٹھے کر رہے ہیں, تو ہمیں تو تحقیقی کام کرنا ہے, ریسرچ ورک کرنا ہے, تو ہم کیوں اس کلریکل جاب کے اوپر بیٹھے, ہم نہیں بنتے. اور حاکم اس لیے ان کو عہدہ پیش کرتا تھا کہ اس کی حکومت مضبوط ہوتی تھی. چنانچہ چار بندے تھے, ولید نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ, میں دیکھتا ہوں یہ چیف جسٹس کیسے نہیں بنتے. ان میں ایک امام اعظم رحمت اللہ علیہ, ایک امام شعبی رحمت اللہ علیہ, تیسرے امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, اور چوتھے ایک اور بزرگ تھے. پولیس نے چاروں کو گرفتار کر لیا. اب وہ لے کے چلے بادشاہ کی طرف. چونکہ گرمی تھی, راستہ بھی لمبا تھا, پیدل چل رہے تھے, تو راستے میں ایک جگہ کچھ تھکن محسوس ہوئی تو وہ بیٹھے. تو جیسے ہی بیٹھے ان میں سے وہ جو چوتھے تھے نا, انہوں نے اپنی تہبند کو ایسے پکڑا جیسے انسان قریبی کھیت میں اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے, چادر کو ایسے پکڑا. تو پولیس والے بھی سمجھے کہ یہ یورینیشن سے فارغ ہونا چاہتا ہے, اور وہ تو جب فصل کے اندر داخل ہوئے تو وہ چلے ہی گئے. انہوں نے کوئی جھوٹ تھوڑا بولا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا, انہوں نے تو فقط اپنی تہبند کو پکڑا ایسے تھا. چلیں ایک تو گئے, باقی رہ گئے تین. پولیس والوں نے کہا چلو ان کو ہم لے کے چلتے ہیں. تو راستے میں امام اعظم رحمت اللہ فرمانے لگے کہ میں بتاؤں کہ وہاں کیا ہوگا؟ جی بتائیں. کہنے لگے کہ یہ امام شعبی جو ہے نا, یہ بڈھے بندے ہیں, یہ کوئی ہیلا کریں گے اور یہ بچ جائیں گے. اور اپنے بارے میں کہا کہ میں وہاں بات ایسی کروں گا کہ ولید کے پاس جواب نہیں ہونا، بلا جواب ہو جائے گا اور یہ سفیان سوری پھنس جائیں گے. لو جی امام صاحب نے یہ کیافہ لگایا اور اللہ کی شان ایسا ہی ہوا. امام اعظم رحمت اللہ علیہ جیسے ہی سب لوگ اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی امام شعبی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا وہ آگے بڑھے اور بادشاہ سے مصافحہ کیا، بادشاہ سلامت کیا حال ہے اور آپ کی بیویوں کا کیا حال ہے اور بچوں کا کیا حال ہے اور آپ کے محل کے نوکروں کا اور خادموں کا اور نکرانیوں کا کیا حال ہے اور وہ آپ کے استبل کے گھوڑوں کا کیا حال ہے اور وہ گدوں کا کیا حال ہے. اب بادشاہ کو بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ میں اس بندے کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں اور یہ ایسا پاگل یہ مجھ سے گدے گھوڑوں کا حال پوچھتے. اس نے کہا ڈس اپروو چلو. اور انہوں نے تو انٹینشنلی یہ سب کچھ کیا تھا. لو جی امام شعبی تو ایک طرف ہو گئے. اس نے کہا ابو حنیفہ میں آپ کو اس وقت قاضی القضاء بناتا ہوں. امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں. اس نے کہا جب میں بنا رہا ہوں تو. امام صاحب نے کہا دیکھو جو میری بات ہے نا اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ غلط ہے یا وہ سچ ہے. اگر تو میں نے غلط بات کہی ہے تو جو بندہ جھوٹ بولے وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہوں، اور اگر میں نے سچ کہا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں میں بننے کے قابل نہیں ہوں. اب آپ بتائیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. اب بادشاہ پھنس گیا. وہ کہے سچ ہے تو نکلتے ہیں، وہ کہے جھوٹ ہے تو نکلتے ہیں. کہنے لگا وہ انیفا تم ہمیشہ ایسی بات کرتے ہو، دوسرے بندے کو لاجواب کرتے تھے. اور سفیان سوری پھنس گئے، ان کو انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے امام اعظم کو بہت حکمت اور دانائی سے نوازا تھا. حیرت ہوتی ہے ان کی باتیں پڑھ کر اور سن کر. چنانچہ ایک بوڑھے میاں بیوی تھے، اللہ کی شان کے اس زمانے میں کوئی ڈاکو تھا وہ ان کے گھر آ گیا رات کو. اس نے میاں بیوی دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا اور ان کے گھر کا سارا مال لوٹ لیا. اب عجیب بات یہ تھی کہ اس ڈاکو نے نکاح طلاق کے مسائل بھی سیکھے ہوئے تھے، موقع مل گیا ہوگا. اب جب وہ سامان اٹھا کے جانے لگا تو بوڑھے نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ تو فلاں ہے اور تو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. او وہ تو لوٹ کے آ گیا. اس نے تو جی چھری نکالی اور کہا کہ یا تو میں تجھے قتل کر دوں گا یا پھر تو ایک قسم اٹھا. بوڑھے نے کہا مجھے قتل نہ کرنا، جو کہلوانا ہے کہہ دو. اس نے اس سے ایسے الفاظ کہلوائے کہ اگر میں تیرے بارے میں کسی کو بتاؤں نا کہ تو نے چوری کی ہے تو میری بیوی کو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ بڑھاپے میں بیوی بڑی پیاری ہوتی ہے، کیونکہ پتا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ چلی گئی تو اور پھر مشکل سے ملے گی. تو مال تو میں اس کا لے کے جا رہا ہوں، پیچھے تو بیوی ہے، بیوی کو کبھی نہیں یہ چھوڑے گا. یہ قسم لے کے وہ چلا گیا. اب جب دن ہوا تو لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کو کھولا، پوچھیں کہ بھئی کون تھا، چپ ہیں دونوں، بات ہی نہیں کرتے. کئی دن گزر گئے، افسوس بھی دونوں کو بڑا کہ ہمارا سارا ہی مال چلا گیا، اور پریشانی بھی کہ پھنس ایسا گئے ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے چوری کی. تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو حنیفہ کو جا کے تو بتاؤ نا، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال دے. تو وہ بوڑھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آیا. آپ نے کہا بہت اچھا، لو جی اگلے دن آپ نے گاؤں کے لوگوں کی دعوت کی اور سب نوجوانوں کو بلایا جن پہ توقع ہو سکتی تھی کہ اس کی حرکت ہوگی، اور ایک ٹائم رکھا کہ وہ اس ٹائم پہ سب آ جائیں. لوگ آنے گئے عصر کی نماز پڑھ کے جیسے کہتے ہیں. جب آنے لگے تو امام اعظم نے اس بوڑھے کو لیا اور ایک ایسی جگہ کھڑے ہوئے کہ یہ آنے والوں کو دیکھ سکتے تھے، آنے والے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے. ایسی جگہ کھڑے ہوئے اور بوڑھے سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے اس بندے کے بارے میں بالکل نہیں بتانا، اگر بتا دیا تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. نہیں بتانا نا، اس کو پکا کر دیا. اس نے کہا جی میں بالکل نہیں بتاؤں گا. फिर कहा कि अच्छा देखो सामने जब बंदे आएंगे ना तो मैं आपसे पूछूंगा ये है, और अगर वो ना हो तो बता देना कि ये नहीं है। भाई ये तो बता सकते हैं ना कि ये नहीं है, इससे तो नहीं ना कुछ होता। बस वही हुआ, ये नहीं ये नहीं, और जब वो आया तो बूढ़ा चुप हो गया और इमाम आजम रहमतुल्लाह ने उसे धर लिया। सुभानअल्लाह, ये हिकमत कहलाती है। वमन युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको अल्लाह हिकमत अता फरमाते हैं उसको खैर कसीर अता फरमाते। कुव्वत इस्तदलाल इतनी थी, अल्लाह अकबर। आपका एक हासिद था, आप दर से फारे हुए और सवाल जवाब शुरू हुआ, वो खड़ा हो गया, कहने लगा अबू हनीफा मैंने सुने आप हर सवाल का जवाब दे देते हैं। आपने फरमाया पूछो, तो उसने कहा अच्छा ये बताओ कि पखाने का जायका कैसा होता है। वो तो हासिद था, और हासिद लोग तो पब्लिक इंसल्ट करनी होती है ना किसी की। उसने कहा बताएं जी कि पखाने का जायका कैसे होता है। आपने फरमाया मीठा। जब उसने कहा मीठा, सुन के हैरान, कहने लगा आपके पास दलील क्या है। आपने फरमाया दलील यह है कि मक्खियां नमकीन खाने पे कभी नहीं आती, हमेशा मीठे खाने पे आती हैं। अल्लाह, तो इंसान को अदब से मिलता है इल्म नाफे, इल्म नाफे से मिलती है अमल की तौफीक, और अमल की तौफीक के साथ इंसान को हिकमत मिलती है, दानाई मिलती है। अब आप ये ना समझिए कि सिर्फ दानाई उस वक्त के जमाने के लोगों के पास थी, नहीं, करीब के जमाने में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने उनको बड़ी हिकमत दी थी। चुनाचे एक मरतबा शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, तो एक फरंगी अपने बच्चे को लेकर उनके पास आया। अब वो एक जहन में सवाल सोच के आया था, आके कहता है कि जी नीचे वाली चीज अफजल होती है या ऊपर वाली। नीचे वाली चीज अफजल होती है या ऊपर वाली। इस सवाल से शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह पहचान गए कि ये अगला सवाल क्या करना चाहता है। फरमाया नीचे वाली। उसने कहा दलील दो। फरमाया कि देखो समुंदर में ऊपर झाग होती है और नीचे मोतियों के अंदर हीरे और मोती होते हैं, तो नीचे की चीज अफजल ऊपर से। अब उसकी छिट्टी गुम हो गई, कहने लगा आपने तो बात ही उल्टी कर दी, वरना मैं तो सवाल यह करने आया था कि आप कहेंगे कि ऊपर की चीज अफजल होती है नीचे वाली से, तो मैं कहूंगा कि देखो हमारे पैगंबर इस्लाम आसमानों पर और आपके पैगंबर इस्लाम जमीन पर मदफून है, तो ईसा अलैहि सलाम आपके पैगंबर से अफजल हुए, तो आपने तो मेरी बात को ही उल्टा कर दिया। फरमान लगे कि मैं पहचान गया था कि आपने बात क्या कहनी है। अब उसने मौजू बदला, कहने लगा देखे ना आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ाया करें, साइंस पढ़ाने से इनका विजन ब्रॉड हो जाता है, और आप अपने बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं और ये घुटे रहते हैं, इनके दिमाग भी तंग होते हैं, तंग नजर बनते हैं, और ये देखो मेरा बच्चा ये साइंस पढ़ रहा है, तो इसका बहुत जहन खुला होगा, ऑब्जर्वेशन बहुत होगी। जब उसने ये सारी बात कर ली तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने उस बच्चे को बुलाया और अंग्रेज के पुत्र से कहा कि बताओ कि ये क्या है। वो वुजू करने का तालाब था। उसने कहा जी ये पौंड है, वुजू करते हैं यहां। पर मैं अच्छा बताओ इसमें कितने प्याले पानी है। अब वो बच्चा हैरान, कैसे बताए कितने प्याले पानी। कहने लगा जी मुझे तो नहीं पता। जब उसने कहा ना मुझे नहीं पता, तो हजरत शाह साहब ने एक मदरसे का तालिब इल्म करीब गुजर रहा था उसको बुलाया, बुला के पूछा ये क्या। उसने कहा जी ये तालाब। पर मैं बताओ कितने प्याले पानी है। उसने कहा हजरत अगर प्याला इतना बड़ा हो कि आधा तो दो प्याले पानी और तालाब के बराबर हो तो एक प्याले पानी। तो ये हिकमत कहलाती है कि बंदे का जहन वहां पहुंचता है जहां आम आदमी का जहन नहीं पहुंचता। और ये हिकमत कब मिलती है, अमले सालेह के नतीजे में मिलती है। چنانچہ اس پوائنٹ کی ایک آخری بات کر کے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ایک محبت کرنے والے بزرگ عالم تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے دور حدیث کیا تھا. پہلے ان کی بیعت ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے نہیں، وہ حضرت کے مدرسے میں پڑھاتے تھے، کئی سال پڑھاتے اور حضرت کے عاشق تھے، مگر سوچتے رہے بیعت کروں گا بیعت کروں گا، اور اچانک ایک دن ہمارے حضرت کی وفات ہو گئی. ان پہ بڑا غم کہ میں نے تو برکت جو ہے اس سے محروم ہو گیا. 3 سال مجھے ملے حضرت کی موجودگی میں پڑھانے میں، روز درس قرآن سنتا اور بیعت نہ کر سکا. 1 مہینہ تک روتے رہے وہ. پھر اس کے بعد ایک دن تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے کہ آپ مجھے بیعت کریں. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میری عمر بھی چھوٹی ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اور آپ محدث ہیں، مسلم شریف پڑھاتے آپ کو 24-25 سال گزر گئے، تو میری اوقات نہیں کہ میں آپ کو بیعت کروں. کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے حضرت کے سارے خلفاء کی طرف دھیان دیا، میری طبیعت آپ کے ساتھ زیادہ جڑتی ہے، محبت ہے، اور بیعت ہونے میں محبت بنیاد ہوتی، اس لیے بیعت ہونا ہے تو میں نے آپ سے ہونا ہے. خیر اللہ کی شان، اس عاجز نے ان کو کلمات پڑھا دیے. ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو اپنا چشم دید واقعہ سناؤں. میں نے کہا جی سنائیں. کہنے لگے کہ جس سال ہم دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھ رہے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، عرب علماء کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر مدرسے کے جو ناظم تعلیمات سے ان سے بات کی. کہا جی کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں، یعنی قبر بنی ہوئی ہو نا، اس کے اوپر گنبد بنا دینا، قبا، جبا، کمرہ، اس کی اجازت نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. تو اس حدیث پاک کی وجہ سے جنت بقی میں جتنے ترکوں نے اس قسم کے بنائے تھے جبے قبے، ہم نے سب کو برابر کر دیا، چونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ روضہ انور کے بارے میں کیا کریں. چونکہ حدیث مبارکہ ہے تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ حدیث پر عمل کریں، لیکن ہمارے جو حکام ہیں نا، انہوں نے مسئلہ سن کے کہا کہ میاں یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، خود ہی فیصلے مت کرو، پوری دنیا کے مسلمان علماء کو پہلے اعتماد ملو. تو ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں. تو کیا آپ بھی اگر ہمارے ساتھ متفق ہیں تو پھر ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں. اب چونکہ بات بہت بڑی تھی تو ناظم تعلیمات نے کہا کہ جی آپ 3 دن یہاں ٹھہریں اور ہم اپنے بڑے علماء کو بلا لیتے ہیں، پھر ڈسکشن کر لیں گے. فرمانے لگے کہ جب 3 دن گزرے تو 500 جو بڑے مشاہیر علماء تھے نا، وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر آ گئے اور فرماتے ہیں کہ جو آخری رات تھی ہم نے دارالعلوم میں ایسی رات نہیں دیکھی. پوری رات کچھ لوگ بیٹھے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، کوئی کتابیں دیکھ رہے ہیں، کوئی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سب متفکر ہیں کہ یا اللہ صحیح بات دل میں ڈال دیجئے، بہت بڑی ریسپانسبلٹی کی بات ہے. کہنے لگے جب اگلے دن عصر کی نماز ہوئی تو سب بیٹھ گئے، تو وہ عرب جو عالم تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عربی میں تقریر کی اور اپنی دلیل دی اور کہا جی اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں، اب آپ بتائیے. کہتے ہیں وہ عرب عالم جب تقریر کر کے بیٹھ گئے نا تو 2 منٹ مکمل خاموشی، کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی تھی کہ علماء رو رہے تھے، اللہ اتنی بڑی ذمہ داری، کوئی ہم سے کچی بات نہ ہو جائے. پن ڈراپ سائلنس. کہنے لگے 2 منٹ کے بعد بالآخر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اس معاملے میں اللہ نے میرا شرع صدر فرما دیا، میرا سینہ کھول دیا. انہوں نے کہا جی کیا؟ فرمایا سینہ کھولا ہے کہ جو حدیث آپ لوگوں نے بتائی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، مضبوط ہے، کسی راوی پر کوئی جرہ نہیں ہے، 100% پکی بات ہے. انہوں نے کہا پکی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جائیں اور گنبد خضرہ کو ہٹائیں؟ فرمایا نہیں، یہی تو اللہ نے شرح صدر کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ؟ جب حدیث بخاری شریف کی حدیث پکی اور صحیح سند کے اعتبار سے مضبوط، تو اب عمل میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو، حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنا علل قبور کی اجازت نہیں کہ قبر ہو اس کے اوپر عمارت بنائی جائے، لیکن یہ معاملہ مختلف ہے، یہاں عمارت پہلے تھی، قبر بعد میں بنائی گئی. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا، لہذا اس حجرے کو کوئی بندہ ہٹا نہیں سکتا. ایسی پکی دلیل تھی کہ عرب علماء بھی اس بات کو مان گئے، واپس گئے. آج روضہ انور جو سامنے نظر آتا ہے علماء دیوبند کی علمی کوششوں کا نتیجہ ہے. تو ادب سے انسان کو علم نافع ملا، علم نافع سے انسان کو عمل صالح کی توفیق ملی، نیک عمل کی، اور عمل صالح سے انسان کو حکمت ملی، حکمت سے انسان کو زہد فی الدنیا کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اس لیے کہ جب وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو پھر دنیا کی بجائے آخرت کی طرف اس کا رجوع زیادہ ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. دنیا کو وہ جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل کی رتی نہیں ہوتی. تو جس کو حکمت مل جاتی ہے وہ پھر پہچان لیتا ہے کہ یہ ڈھلتی چھاؤں ہیں، لہذا وہ دنیا کی بجائے آخرت کو بنانے والی محنت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں زہد، کہ طبیعت دنیا کی طرف سے ہٹ کے آخرت کی طرف زیادہ ہو جائے. اور یہ زاہدین بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر لو. اب دنیا میں تو رہیں گے 150 سال، اور آخرت میں رہیں گے کھربوں 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 سال. تو سوچیں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ادب سے ملا علم نافع، علم نافع سے ملا عمل صالح، عمل صالح سے ملی حکمت، اور حکمت سے انسان کو کیا چیز نصیب ہوئی؟ زہد فی الدنیا. اور زہد فی الدنیا جب انسان میں آتا ہے تو انابت اللہ، انابت الاخرہ اس کی بڑھ جاتی، وہ آخرت بنانے کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کو حدیث پاک میں فرمایا، التجافی عن دار الغرور والاناوۃ الی دار الخلود واستعداد للموت قبل نزولی، کہ دنیا کے گھر سے بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف دھیان جم جاتا ہے، اور وہ بندہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اس کو انابت الاخرہ کہا گیا. اب جب انسان کو انابت اللہ اور الاخرہ نصیب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بندہ پھر ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند آتے ہیں، اور اللہ ایسے بندے کو اپنا مقرب بنا دیتا. اس کی دلیل حدیث پاک سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یتقرب الی عبدی بالنوافل، نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، میرا مقرب بن جاتا ہے، حتی احبہ، حتی کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ قرب ملنے کا ایسا راستہ ہے جو بالکل بیان واضح کھلا اور دھلا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ انابت الاخرہ آ جائے، انابت اللہ، رجوع اللہ، یہ کیفیت آ جائے، اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ڈٹ جائیں، اعمال ایسے کریں، اپنے دن رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم لگا دیں. چنانچہ عبادت سے قرب ملنا،
قرآن مجید میں جہاں وسجد کا تذکرہ، آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے وقت ربق کا بھی لفظ فرما دیا، اسی سے قرب ملتا ہے. تو حدیث اور قرآن دونوں سے دلیل مل رہی ہے کہ ایسی عبادت کہ جس بندے کا دنیا سے انقطاع ہو اور اللہ کی طرف انابت ہو، اور اس یکسوئی کے ساتھ اگر وہ ایسے اعمال کرے اللہ بندوں کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. اور پتہ ہے یہ مقرب بندے کی پھر انتہا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو دو کام، پہلا کام تو یہ کہ دعا جبرائیل، جبرائیل کو بلاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں تو سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں اور یہاں آ کر اعلان کرتے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ زمین میں قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ نے قرب دیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے خود بخود محبت عطا فرما دی. اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات فرمائی کہ جو میرا مقرب بنتا ہے وہ اگر ایک قدم میری طرف آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت دو بالشت. ان تقرب الی شبرن تقرب تو الیہ ذراعا، اور اگر وہ ایک ہاتھ تو میری رحمت دو ہاتھ. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَا، اگر یہ بندہ میری رضا اور قرب پانے کے لیے چل کے میری طرف آتا ہے، میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما دے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے کہ قرب پہ انعام کیا ملے گا، کیسے کیسے ملیں گے. میں بات کو سمیٹتا ہوں، مہمان ہوتے ہیں نا گھر میں تو ان کی مرتبے کے حساب سے ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ گلی میں گزرنے والے ٹھنڈا پانی پی لیں تو آپ کولر اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں اور دیوار کے باہر ٹونٹی نکال دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ جی آنے جانے والوں کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل. گلی والے لوگ آتے جاتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ بھی آپ نے پانی پلایا، پیاسوں کی پیاس بجھائی، آنے جانے والوں کو آپ نے فیسلٹی دی. مگر وہ کیا تھی کہ جی ایک ٹھنڈے پانی کا کولر ہے، آنے جانے والے اپنی خواہش کے مطابق اس میں سے پیتے رہیں. یہ پہلا درجہ ہے مہمان نوازی کا. ایک مہمان نوازی یہ کہ دوست واقف تھا، گھر آ گیا. اب جب وہ گھر آ گیا تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ کولر سے پانی پی لو بھائی، آپ اپنے خادم نوکر سے کہتے ہیں بھائی مہمانوں کو پانی پلاؤ. تو جگ میں مشروب بنا کے وہ نوکر خادم لے جاتا ہے اور جا کے اس مہمان کو مشروب پلا دیتا ہے. اور کبھی گھر میں ایسے مہمان آتے ہیں جو بہت مقرب ہوتے ہیں، بہت قریبی تعلق ہوتا ہے ان کا. تو جب وہ آتے ہیں تو نہ تو بندہ ان کو کہتا ہے جی کہ کولر سے پی لیں، نہ نوکروں کو کہتا ہے کہ پلاؤ. کیا ہوتا ہے کہ خود ٹرے بنوائی اور خود اٹھائی اور جا کے خود گلاس بھر کے ان کے ہاتھ میں پکڑاتے جی آپ پی لیجئے. تو یہ پلانے کے تین طریقے ہوئے نا. جنت میں جنتی جب جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی ہاں ان کو پلانے کے تین طریقے ہوں گے. ایک چشمے ہوں گے جہاں سے جنتی پانی پیئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عینی یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے بندے ان چشموں سے پیئیں گے. سبحان اللہ، یہ عام جنتیوں کے لیے ایک طریقہ ہوگا، کچھ اس سے اوپر کے مرتبے کے جنتی ہوں گے ان کے لیے غلمان ہوں گے بے اکواب و اباریق، ان کے پاس پانی پلانے کے برتن ہوں گے اور وہ ان کو پانی پلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو برتنوں میں وہ پلائیں گے. پہلے والے تو جا کے چشمے سے پیئیں گے اور یہ اوپر والے کیا کریں گے، ان کو ولدان مخلدون برتنوں کے اندر بھر کے پلائیں گے. یہ دوسرے درجے کے لوگ. اور ایک اس سے بھی اوپر درجے کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا مقرب کہا جاتا ہے وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ ان کو پلائے گا, اللہ شراب تہور اللہ رب العزت ان کو پلائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے. اس ادب پر انسان کو یہ تمام نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. چنانچہ ہمارے ایک واقف دوست ہیں, ان کو مکہ مکرمہ میں سول انجینئر کے طور پر کام کرتے تقریباً 40 سال گزر گئے, تقریباً اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. جب کبھی آنا جانا ہوتا ہے تو وہ ملتے ہیں, حرم کی رینوویشن جو ہو رہی ہے اس کی باتیں سناتے ہیں, اور ہم بھی بہت شوق محبت سے ان سے پوچھتے ہیں. خیر ایک دن وہ بتانے لگے کہ چند سال پہلے جب بیت اللہ شریف کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا, کیا مطلب کہ نیچے سے جو پانی کی سیپیج تھی نا اس کی وجہ سے پتھر ہر وقت گیلے رہتے تھے, اور سیپیج کی وجہ سے نیچے بنیاد کے بیٹھنے کا خطرہ ہو گیا تھا, تو پھر حکومت نے کہا کہ بھائی اب اس کو ہم رینوویٹ کر لیتے ہیں. چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ انہی پتھروں کو ہٹایا جائے گا اور نیچے پانی کی فل ٹریٹمنٹ کر کے پھر انہی کو بالکل ویسے ہی اوپر رکھ دیا جائے گا تاکہ ہر چیز بالکل من و ان رہے. چنانچہ ایک دو مہینے کے لیے انہوں نے ارد گرد کپڑا تان دیا تھا, لوگ طواف کرتے تھے, چونکہ طواف عمارت کے ساتھ کوئی منسلک تو نہیں ہے, اس جگہ پر اللہ کی تجلیات اتر رہی ہیں. کوئی اگر سطح سے عمارت کو ہٹا بھی دے پھر بھی قبلہ ہمارا وہی رہے گا, وہی جگہ رہے گی, وہ تو عرش سے لے کے تحت السرا تک ہے. کہنے لگے کہ جب اس بندے کو ٹھیکہ ملا جس نے یہ کام کرنا تھا تو اس بندے نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ لوگ بڑے انجینئر ہو, بڑے تجربہ کار ہو, لیکن یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں ادب کا بہت خیال رکھنا ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک. کہنے لگا کہ وہ ہمیں باہر جنگل میں ایک جگہ لے گیا اور وہاں اس نے کہا کہ جیسے پتھر ہے نا اسی سائز کے اور پتھر کاٹو, بالکل سیم, اور ان پتھروں سے یہاں پر پہلے عمارت کو بنانے کی پریکٹس کرو. ہم نے کہا کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں تمہیں پریکٹس ہوگی تو تم جلدی کر لوگے غلطی کے بغیر, ورنہ غلطی کا امکان رہے گا. کہنے لگا کہ اس نے ان پتھروں کو جڑوایا, ہٹوایا, پھر جڑوایا, پھر کئی دن ہماری ٹریننگ چلتی رہی. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب کام کرنے والے ایک ایک پتھر سے واقف ہو گئے, کہنے لگے پھر ہمیں لے کے آیا اور وہاں آ کر اس نے اپنی کرسی ڈال دی اور کہنے لگا جی کہ اب ان پتھروں کو ہٹاؤ اور پھر ان کو جوڑو. کہنے لگے کہ جب ہم پتھروں کو ہٹا رہے تھے اور جوڑ رہے تھے تو وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا مہندس انجینئر صاحب پتھر کو جب آپ رکھتے ہیں نا تو اپنی جگہ پر ذرا اس کو سیٹ کرتے ہیں, تو اگر 3 ٹھوکریں مارنی ضروری ہیں تو 2 مارنا اور 2 ضروری ہیں تو 1 مارنا اور 1 ضروری ہے تو بغیر ٹھوکر کے جوڑنے کی کوشش کرنا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بیت اللہ کا پتھر ہے اور جتنا اس پتھر نے اللہ کا ذکر کیا ہے اتنا ذکر تم نے نہیں کیا ہوا, یہ بیت اللہ کا پتھر ہے, اس کو تم اس طرح بے جان سمجھ کے ڈیل نہ کرنا, اس بیت اللہ کے پتھر کو تم نے ٹھوکر بھی نہیں لگانی. کہنے لگا کہ بیت اللہ سے اس کی محبت اور اس کا ادب دیکھ کے ہم حیران ہو گئے, پھر ہمارے دل نے گواہی دی کہ اس کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس پر یہ رحمت کا دروازہ کھولا, اس کو معمار کعبہ بننے کا شرف عطا ہوا. یہ شرف تو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا نا, انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا. آج جس بندے کو وہ نبوی کام کرنے کا موقع دیں, اللہ چنے, تو وہ کتنا خوش نصیب ہے. تو میں نے کہا ہاں واقعی اس کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو بڑا انعام عطا کیا. کہنے لگے حضرت ادب کی وجہ سے یہی نہیں, اس پر بڑے اللہ کے انعام. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا کہ اس کو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو بھی بنانے کا ٹھیکہ دیا اور اس نے یہ کام کیا پروجیکٹ. پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جتنی توسیع ہوئی یہ کام بھی اسی نے کیا. اور مزے کی بات کہ بیت المقدس کی جب عمارت بنی مسجد بنی اللہ نے اسی بندے کو وہ بھی بنانے کی توفیق عطا کی. کہنے لگے کہ اس کی زندگی میں یہ ایک دن تھا, تینوں پروجیکٹس پہ کام ہو رہا تھا. اس نے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھی اور ظہر کی نماز اس نے بیت المقدس میں اپنے طیارے پہ جا کر پڑھی, اور عصر کی نماز واپس نے مسجد نبوی کے اندر پڑھی. ایک دن میں تینوں حرم میں الگ الگ نمازیں پڑھنے کی سعادت اس نے حاصل کی. یہ ادب کیا نعمت ہے, سبحان اللہ. اللہ نے اپنے گھر کے لیے کیسے بندے کو چنا کہ جس کے دل میں محبت ہے, عظمت ہے, وہ میرے گھر کی تعمیر کرے گا. اور آج ہم اپنے بچوں کو ادب سکھانے سے قاصر ہوتے ہیں, ہم نے خود بھی نہیں سیکھا ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں ادب والی زندگی عطا فرمائے, عمل صالح نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا مقرب بنائے, اس میں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں. رمضان مبارک کی آخری راتوں میں سے یہ ایک رات ہے, وقت مختصر ہے لیکن موقع بہت اچھا ہے. لہذا آج کی رات دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگیں, اللہ ہم نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی, پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی. دو رکعت پڑھ لیجئے تسلی کی. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. دوست جاتا ہے نا دوست کے پاس تو دروازے کو ہاتھ سے کھٹکھٹاتا ہے, تو شاعر کہتے ہیں نہیں یہ کھٹکھٹانا اور ہے, ایک ہے کہ بندے کی آنکھ سے ندامت کے جو آنسو گرتے ہیں تو یہ ٹپ ٹپ کی آواز اللہ کے دروازے پر آتی ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. اللہ اکبر. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. میں اللہ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آ تو گیا مگر حالت ایسی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا مانگنا ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں. ہم ایک سجدہ کریں آج عالم مدہوشی میں. میرے مولا رمضان شریف ہاتھوں سے نکل رہا ہے, ایک دو راتیں ہیں, ہم آپ سے کچھ بھی نہ منوا پائے. میرے مولا ہم خالی نہیں جانا چاہتے, رحمت کر دیجئے. اے اللہ نا اہل ہیں اہل بنا دیجئے, خطا کار ہیں خطاؤں کو معاف کر دیجئے. اپنے مقبول بندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان تمام بچوں کے لیے دعا کر لیجئے, اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب کرے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ جن بچے بچیوں کے نکاح ہوئے اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما, اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا, دونوں طرف کے والدین کے لیے سکون کا سبب بنا, دونوں طرف کے والدین کے لیے عزتوں کا سبب بنا. اے اللہ زوجین کے رزق میں برکتیں عطا فرما, اے اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما, ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما, ان کو بری نظر سے محفوظ فرما, برے اثر سے محفوظ فرما, جادو ٹونے سے محفوظ فرما, حاستوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما, ان کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما, ہر بیماری مصیبت سے محفوظ فرما, ذلت سے محفوظ فرما, علت سے محفوظ فرما, قلت سے محفوظ فرما. اے اللہ ان اس نکاح کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے لیے خوشیوں کا سبب بنا, عزتوں کا سبب بنا, اے اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، ان زوجین کو ایک دوسرے کے لیے دین کا معاون بنا، اے اللہ ان کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ شریعت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ دین کو مقصد زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان زوجین کو آپس میں الفتیں محبتیں نصیب فرما، اے اللہ جو محبتیں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کے دل میں عطا فرمائیں وہ محبتیں ان زوجین کے دلوں میں بھی عطا فرما، جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں وہی محبتیں ان زوجین کے دلوں میں بھی عطا فرما، اے اللہ جو محبتیں آپ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں وہی محبتیں ان کو بھی عطا فرما، اے اللہ ان کو خیر پر جمع فرما، شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کو مثالی دینی کامیاب زندگی نصیب فرما، سارے خاندان کے لیے اس کو خوشیوں کا سبب بنا، اے اللہ اس مجلس میں جتنے نوجوان ہیں جو ابھی کنوارے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے نیک دیندار قدردان زندگی کا ساتھی نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا ہم سب کے سب اپنی خطاؤں سے آج سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا رمضان کے دن نکلتے جا رہے ہیں، اے کریم آقا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، میرے مولا رحمت فرما دیجئے، کرم کر دیجئے، اے اللہ اپنے بندوں پر احسان فرما دیجئے، اے اللہ اپنے بندوں پر احسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے، رب کریم روزوں کو قبول فرمائیے، تراوی کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، خدمت والوں کی خدمت کو قبول فرما، اے اللہ دور بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آواز سن رہے ہیں انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما، جو دین کا کام وہ کر رہے ہیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے کریم آقا ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کے حصول کا ذریعہ بنا، میرے مولا ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.